أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب اصغر برومن، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس سماعت فرما لیں، urdu.sirtv.ir، اور پیش خدمت ہے تفصیل رات کے پروگراموں کی. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی, عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ, اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے سپیکر نے کہا کہ شیراز کے وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے. دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والوں کی مدافع انجمن نے ایک بیان میں حضرت شاہ چراغ کے حرم مطار میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. پاکستان تین تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے دوران اتوار کو ایک خاتون رپورٹر جاں بحق اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ماضی کی حکومتوں پر مینوفیکچرنگ سیکٹر کو نظر انداز کرنے کا الزام لگا دیا ہے. اور سعودی اتحاد نے یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. ادھر استقامتی کارروائی میں ایک سیونی کی ہلاکت کے بعد غاصب اسرائیلی فوجیوں نے الخلیل کا محاصرہ کر لیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے شیراز میں شاہ چراغ کے حرم میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں کہا کہ اس وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سپیکر محمد باقر قالیباف نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے آغاز میں شیراز میں شاہ چراغ کے روزے میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ اور پوری ایرانی قوم کو تعزیت پیش کی. محمد باقر قالیباف نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا, اس جرم کی جڑ کا پتہ لگا کر اس کے خلاف ٹھوس اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے. ایران کے سپیکر نے کہا کہ اس وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس جرم نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ دشمن ملک کی سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. دریاسنا ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوری ایران نے علاقے میں یورپ اور امریکہ کے تمام طویل المیاد سیاسی منصوبوں کو ناکام بنایا ہے. وحید جلال زادے نے ایران کے قومی ریڈیو ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے علل و اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے حضرت شاہ چراغ کے روزہ اقدس میں اس دہشت گردانہ حملے میں ہونے والی شہادتوں پر رہبر انقلاب اسلامی پوری ایرانی قوم اور شہداء کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں بنیادی عامل میں تبدیل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور امریکہ علاقے میں ایران کے اثر انداز ہونے کا بارہا تجربہ کر چکا ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ اگر شیراز شہداء شیراز اور دہشت گردی کے سانے میں غمزندہ کرانوں کو صرف ایک حادثے کی نظر سے دیکھا جائے تو اس واقعے کی مذمت اور اس سلسلے میں دوہرے معیار کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ دہشت گردی کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کے دوہرے معیار دیکھے گئے ہیں. جلال زادے نے اسی طرح کہا کہ ایران ایک طویل بین الاقوامی عمل کے میدان میں ڈٹا ہوا, جس میں شیراز اور گزشتہ 40 برس کے دوران دشمنوں کی سازشوں سے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے مختلف قسم کے واقعات و حادثات کا ایران نے سامنا کیا ہے. دہشت گردی کے پھینٹ چڑھنے والوں کی مدافع انجمن نے ایک بیان میں حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تکفیری اور دین دشمن گروہ عالمی اور خاص طور سے مغربی ایشیا کے امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ ہے, اور اس سلسلے میں عالمی سطح پر چارہ جوئی کی اشد ضرورت ہے۔ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والوں کے مدافع انجمن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی نے ایک بار پھر ایران کے شہر شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے روزے کے اندر عبادت میں مصروف دسیوں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو خاک و خون میں غلطا کر دیا اور ان کے کنبوں کو سوگوار و داغدار بنا دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ محو عبادت نہتے عبادت گزاروں پر وحشیانہ حملے کی کیا فوجی اور اسٹریٹجک حیثیت ہو سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس قسم کی درندگی دہشت گردوں کی پست ماہیت اور اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنی شرمناک زندگی گزارنے کے لیے کسی قسم کے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس بیان میں اسی طرح حضرت شاہ چراغ کے روزے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ تکفیری اور دین مخالف دہشت گرد گروہ عالمی اور خاص طور سے مغربی ایشیا کے امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں، اور سلسلے میں عالمی سطح پر چارہ جوئی کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران آج ایک خاتون رپورٹر جاں بحق اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے مارچ کے لیے آج کا دن برا ثابت ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق کامو کی جاتے ہوئے راستے میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر ایک نجی ٹی وی کی خاتون رپورٹر جاں بحق ہو گئی۔ حادثے کے بعد عمران خان کا کنٹینر جی ٹی روڈ پر روک دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والی خاتون رپورٹر کا نام صدف نعیم بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے مرید کے میں عمران خان کی تقریر کے دوران انڈر پاس پر بنی ہوئی فائبر کی چھت گرنے سے کم 7 افراد زخمی ہوئے۔ یاد رہے حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جمعرات کو لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ ان کا یہ لانگ مارچ نہ الیکشن کے لیے ہے اور نہ ہی وہ اس کے ذریعے کوئی سیاست کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ حقیقی آزادی کا سفر ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی وزیراعظم نے ماضی کی حکومتوں پر مینوفیکچرنگ سیکٹر کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر ایجنسی یو این آئی کے مطابق مسٹر مودی نے اتوار کو وڈودرا میں ملک کے پہلے مقامی طیارہ سازی پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی کوششوں سے ہندوستان مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے ماضی کی حکومتوں پر اس شعبے کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے کام کے کلچر اور فکر کو تبدیل کر دیا ہے اور مینوفیکچرنگ شعبے پر زیادہ توجہ دیا جس کا نجی شعبے کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ آج ملک نئی ذہنیت اور ورک کلچر کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مسٹر مودی نے ماضی کی حکومتوں پر ورک کلچر کے حوالے سے ایسی حالت میں تنقید کی ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے ان کی حکومت پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ موجودہ بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کا محور کارپوریٹ طبقے اور اپنے چند سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اسی مقصد کے تحت مسٹر مودی کی حکومت سرکاری زمرے کے بڑے بڑے کارخانوں کو نجی شعبے کے حوالے کر رہی ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جہریت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمنی مسلح افواج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے جاسوسی طیاروں نے الحدیدہ میں الجبلیہ مقبنہ اور حیس کے فضا میں گشت زنی کی۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے دو بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی اور اب دوسری بار کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ اس دوران سعودی اتحاد یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم نے سعودی ولی عہد بن سلمان کی اعلان کردہ اصلاحات کو نمائشی اقدام قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بلا جواز گرفتاریوں سے لے کر انسانی حقوق کے کارکنوں کو دی جانے والی طویل المدت سزاؤں، غیر منصفانہ پھانسیوں، جبری بے دخلی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن سمیت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حالیہ تبدیلیوں کو مثبت اور حتی اصلاحات کا نام دیا جانا درست نہیں ہے۔ وکی لیکس کے جاری کردہ ایک بیان میں آیا ہے کہ آل سعود حکومت اصلاح کی دعوے دار ہے، لیکن یہ وہی حکومت ہے جو لوگوں کو اظہار رائے کی وجہ سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیتی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت پچھلے 5 برس سے جن اصلاحات کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے اس میں سر قلم کیے جانے کے احکامات میں 2 گنا اضافہ شامل ہے، اور سزائے موت کے 1000 سے زائد احکامات کم عمر کے بچوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی اس طرح انتہائی مبہم اور غیر مانوس ہے۔ سعودی شہری خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس دیے جانے اور موسیقی کے پروگراموں میں شرکت کی اجازت دیے جانے کو ہی انسانی حقوق سمجھتے ہیں، اور سعودی ولی عہد بن سلمان نے بھی یہ آزادی دے رکھی ہے، حالانکہ سعودی شہری اب تک اپنے بنیادی ترین انسانی اور شہری حقوق سے بھی مکمل محروم نظر آتے ہیں۔ استقامتی کاروائی میں ایک سیونی کی ہلاکت کے بعد غاصب اسرائیلی فوجوں نے الخلیل کا محاصرہ کر لیا ہے۔ روزنامہ القدس العربی کے مطابق سیونی فوجیوں نے شہر الخلیل کے تمام داخلی راستے بند کر دیے ہیں اور فلسطینیوں کو شہر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیونی حکومت نے الخلیل کے اطراف میں بھاری تعداد میں فوجی تعینات کر دیے ہیں، جبکہ جنوبی الخلیل کے الفوار کیمپ کا بھی مکمل محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کے نوائی علاقوں میں فلسطینی اور سیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ منگل کی شب مشرقی الخلیل کے سیونی آبادی والے ٹاؤن کریات اربا میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک سیونی ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوئے تھے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ میں اس ملک کے محکمہ جہاد کنسٹرکٹیو کی کوششوں سے منعقدہ دستکاری اور زرعی پیداواری نمائش لبنانی عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس نمائش میں لبنان کے مختلف علاقوں کے لوگ مناسب قیمتوں پر اپنی دستکاری مصنوعات پیش کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں ایسی اشیاء بھی مناسب قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں کہ جن کی بدولت مہنگائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 2007 سے ہر سال اس نمائش کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، تاہم کرونا وبا کی بنا پر 2 برسوں سے اس نمائش کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، اور اس سال نئی رونق کے ساتھ اس نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں مختلف شعبوں میں اس قسم کی نمائشوں کے انعقاد کو کرامت قرار دیتے ہوئے اس نمائش کے منتظمین کی قدردانی کی، اور لبنان کو ایک صنعتی اور زرعی پیداوار کے ملک میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔
میں لب کشا نہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح سے مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کی کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں،
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے۔ انسان کا حافظہ اس کی افکار کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان اپنے ماقبل سے جڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے، یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے، نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے۔ ہمارے دو مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید درس کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و ادا عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیا نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں،
صحیح،
ان کو بادیا نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا، یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور
پر، کوئی وطن کے طور پر کوئی جگہ معین نہیں تھی، جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا، اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شہروں میں رہتے تھے، شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر،
یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں, دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں.
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا, اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی.
جی جی بالکل,
ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی.
صحیح.
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے. یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں. نہ, بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے, صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے. یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے, یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے, ان کی جو زندگی کا چل رہا ہوتا تھا نظام, ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا.
جی.
یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے, اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے. اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا, ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں, صرف پہننا اور کھانا یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے. یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں, ایک وہ جو بادیہ نشین تھے, اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا, یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے, زراعت کے اوپر ہوتا تھا, یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے, یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے.
جی, بہت شکریہ مولانا, اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں, جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے, ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی, دو زندگی کے طرز بتائے, دو طرز زندگی, تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے, ان کا انداز زندگی کیا تھا.
جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی,
جی,
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے. اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر, کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ. لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے,
جی,
اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا. ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے, جی, ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے وہ مختص تھیں بس ان کی اپنے ذات تک, کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے, جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ,
جی,
اور اس کے بعد ان کے جو
حیوان کہتے ہیں نا, روٹی کپڑا اور مکان,
اور مکان,
جی,
اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو, تو ان کے لیے یہ سفیشنٹ تھا.
جی,
ایسے میں ان کی جو قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس,
جی,
جو قدرت مند ہوتا تھا, جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا.
صحیح.
اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا, اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں, مثلا یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے,
جی,
یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دے. تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی. اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی, یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے, غرور تکبر. آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو, کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں, بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں. اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے, ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا. مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے.
صحیح.
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس, جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے تو کر چکے وہ تمہارے لیے، لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کا جو تھا پھر کم تولتے تھے وہ، یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے ان کو روک ٹوک کرے، تو وہ کم تولتے تھے
اپنا، یعنی جو مادی مفادات تھے ان کے لیے ساری کوشش ہوتی تھی،
ان کی ساری کی ساری جو صحیح تھی اور کوشش تھی اور تگ و دو تھی وہ اپنی ذات، اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی۔ تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کے کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، جہالت یعنی عقل کی ضد، ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں، اسی لیے ان کو جہالت کی۔ اور اگر آج مثلا ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں، کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی، کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، وہ وسائل نہیں تھے۔
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے، وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے، آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے،
پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔
بالکل صحیح فرمایا۔
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے، اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی،
ان تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی
ضرورت ہے۔
بالکل۔ قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا،
اللہ اکبر،
لوٹنا، مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے۔
جی
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو، اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا، یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ معاشروں کے اندر، ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں۔
آج تو وہ ہیک کرتے پورا جو
پورے سسٹم کو ہائک کر لیا جاتا ہے،
بالکل۔
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں۔ استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو، دوسروں کے
ان کے
نتائج ہیں وہ خود لے لینا،
بالکل صحیح فرمایا۔
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے، آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ وہ یہی سلوک کر رہی ہیں، استحصال کرنا، یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا، دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے، اس چھیننے کے۔ تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا، آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں، دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں، ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش ہے، جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے، جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے، یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے، اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں، تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر تیزی آئی ہے، ان کے اندر شدت آئی ہے، اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے.
جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے، فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا، یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے. قبلہ بہت شکریہ، ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. اگر بادیا نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں، ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں.
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا
جی،
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا، البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلا، اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید، چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں، کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے
جی.
کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جہالت کے، یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا،
تبرج
جو تمہارا تبرج الجاہلیت جو تھا
جی.
اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں، اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا، اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا
جی.
کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں
جی.
تو یہ چیز تھی ایک کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار، وہ اپنی خوبصورتی، وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے
جی.
اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی، کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو، مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں
جی.
ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں
جی.
نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں. تو اس سے بڑی چیز جو تھی، اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے
جی.
اور نازک ہے، تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا. تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی. تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا
جی.
اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے، سارا کچھ ملا ہے، یہ اسلام کے صدقے میں ہے کہ اور پیغمبر اسلام نے اپنی دخت گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلا اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کا وقار ہے، اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا، یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے.
بے شک بے شک.
تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، بلکہ ہم مردوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بہت اہم گفتگو چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا، جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا، آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں، اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں. جی قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیا نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے.
بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا
جی.
کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی.
جی
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی.
جی
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب.
جی
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے، کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں.
جی
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں.
جی
ٹھیک. تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے، جو خدا نے اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا، اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ دور میں بھی خالی ہے.
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے.
ہاں اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے. آپ اگر اس خاتون اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے، تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے.
اللہ اکبر.
ٹھیک ہے، سر پہ بھی نہیں ہے، قدموں کے نیچے. یعنی اس خاتون کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے، اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے. یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون.
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ
ہے یہ خاتون. اور پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی. دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے، کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے. تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو، جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث مان رہے ہیں
کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں.
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے، آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے.
جی ایک جو عربی یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے.
جی
کہ وہ مشرک تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے.
جی
اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقعے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے ہیں.
جی
تو اس بت پرستی کے پیش اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے.
جی
وہ موحد تھے، پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے.
بالکل.
اور وہ جانتے تھے، لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے.
جی.
اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں، بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آج بھی اگر مثلا ہاں اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلا رسول خدا نے امیر المومنین السلام سے فرمایا کہ یا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے.
جی
تو اس سے پہلے مثلا کعبہ خود ایک بت خانہ تھا کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور اسلبانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے، بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے، ایک نماد ہے، ایک نمونہ ہے۔ وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے، مثلا کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال چونکہ بہرکیف ایک عارف بھی تھے، جہاں پہ شاعر مشرق تھے، فلاسفر تھے، وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگ و دو کرتے ہیں، اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس ہم نے مر کے جانا اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہا نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے۔
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد توحید کا اقرار کریں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں
الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։